أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صلوات محمد وعلى آله. سورہ حامیم سجدہ، جس کا نمبر 41 ہے، اس کی 32 آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ سب سے بہتر بات اس کی ہے کہ جو دنیا کو ہماری طرف بلائے. اور خود بھی بہت اچھے اچھے کام کرتا رہے تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ جو ہم کو بلانے والا ہے اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کا کردار کتنا حسین اور خوبصورت ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کو تنہا نہ سمجھے، انڈیویجول اپنے کو فرض نہ کرے، بلکہ مسلم سماج، مسلم سوسائٹی کی ایک فرد کی حیثیت سے سماج کی طرف سے جو ذمہ داریاں اس پر آتی ہیں اس کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار رہے. برادران عزیز، مجلسوں کا یہ سلسلہ جو محفل شاہ خراسان میں منعقد ہو رہا ہے، 29 تاریخ کو پہلی مجلس تھی، آج ذلحجہ سن 2030 کی 30 تاریخ ہے اور محرم سن 2031 کی پہلی شب ہے. ان تقریروں میں میرا موضوع ہوگا اسلام اور مسلمان. میں کوشش کروں گا کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کو ناگواری محسوس نہ ہو، مگر وہ خود اپنی نگاہ پر دیکھے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہو گئے. بہت ہی مثبت اور پازیٹو انداز میں کوشش کروں گا کہ اہل بیت کا دامن پکڑ کر، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر، ان کے صدقے میں کچھ باتیں ایسی پیش کروں آپ کے سامنے کہ ملت اسلامیہ سے باہمی غلط فہمیاں دور ہو سکیں. بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. ایک لگ بھگ ناممکن مرحلہ ہے جو میرے سامنے ہے. عوام کو ایک مخصوص فرقے کے بارے میں اتنا گمراہ کر دیا گیا ہے، ایسی ایسی باتیں تھوپ دی گئی ہیں، ایسی ایسی باتیں منسوخ کر دی گئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں بہت مشکل ہے کہ ان غلط فہمیوں کو ہم دور کریں. اس لیے کہ میرے پاس یہ اطلاعیں ہیں کہ اگر کوئی صحیح بات بتاتا ہے انہی میں کا انسان، ان کو تو کہتے تمہارا مذہب بدل گیا. لو بھائی، چھٹی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ حق بات کہنا مذہب بدل دینا ہوتا ہے. تو بہرحال موضوع ہے کہ اسلام کے اصول کیا ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور مسلمان کس راستے پر نکل گئے اور کیوں نکل گئے. اس سلسلے میں برادران اہل سنت سے بھی مؤدبانہ التماس کروں گا کہ جس خلوص کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں اسی خلوص کے ساتھ وہ میری باتوں کو سنے لی. یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے. سارا عالم اسلام اس وقت خطروں میں گھرا ہوا ہے. دشمن کی چال ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں. تو اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو ہم ان کے منصوبوں کی تکمیل کریں گے. اس لیے یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے. یہ وقت مناظرے بازی کا بھی نہیں ہے. زمانہ بدل رہا ہے. زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہم کو بدلنا پڑے گا. یہ وقت مناظرے بازی کا نہیں, یہ وقت ڈائیلاگ کا ہے. یہ وقت باہمی تفاہم پیدا کرنے کا ہے. آپ صحیح طریقے سمجھیں کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں. ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سمجھیں کہ آپ کیا مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں, تو غلط فہمیاں دور ہوں گی. میں برادران اہل سنت سے یہ درخواست کروں گا کہ اس عزاداری کا خاص رول ہے یہ بتانے میں کہ اسلام کیا تھا اور مسلمان کیا ہو گئے تھے. عزاداری کا بہت بڑا رول ہے اس میں. اس لیے اس کو بھی عبادت سمجھیں. ہر وہ شے جو مسلمان کی معرفت میں اضافہ کرے وہ عبادت ہے. ہر وہ شے کہ جو حقیقی اسلام سے مسلمان کو آگاہ کرے وہ عبادت ہے. ہر وہ شے کہ جو مسلمان کی آنکھ کھولے وہ عبادت ہے. اس عزاداری کا بڑا کنٹریبیوشن ہے صرف یہ بتانے میں کہ اسلام کیا تھا اور مسلمان کیا ہو گئے تھے. اسی لیے ہم عزاداری کو کسی فرقے کے لیے اہمیت نہیں دیتے بلکہ عالم اسلام کی معرفت کے لیے اہمیت دیتے ہیں. اس عزاداری کے ذریعے سے اگر صحیح میسج جائے, صحیح پیغام جائے, ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی پیار سے, محبت سے, خلوص سے ان کو بتائیں. یہاں پر یہ بات عرض کر دینا ضروری ہے, میں ہرگز بھی علماء کا مخالف نہیں ہوں. جو آزاد ہندوستانی بیک گراؤنڈ کو میری جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لگ بھگ 200-250 برس سے ہمارے یہاں علماء ہی چلے آ رہے ہیں. اس میں میں جاہل پیدا ہوا ہوں. پاکستان کے جو چوٹی کے علماء ہیں ان سے میرا 1-to-1 کانٹیکٹ ہے. ہندوستان کے جو چوٹی کے علماء ہیں, چاہے وہ سلفی ہوں, چاہے وہ دیوبندی ہوں, چاہے وہ بریلوی ہوں, چاہے وہ خانقاہی ہوں, چاہے مقلد ہوں, چاہے غیر مقلد ہوں, سب سے میرا 1-to-1 کانٹیکٹ علماء سے. مگر میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے, علماء کی جوتیاں سیدھی کرنا میرا شرف ہے, مگر ملاؤں سے نہ میری پٹی ہے نہ پٹے گی. دیکھیے اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں. ہر طبقے میں یہ چیز ہے. اب مجھے پتا نہیں, بعض اصطلاحیں ایسی ہیں جو ہندوستان میں ہیں اور یہاں نہیں ہیں, بعض ایسی ہیں جو یہاں ہیں اور وہاں نہیں ہیں. ابھی ڈاکٹر کی عزت کون نہیں کرے گا؟ اگر کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, اگر اپنے پیشے میں, آپ کو پتا ہے میں خود میڈیکل کالج چلا رہا ہوں, اسپتال چلا رہا ہوں, یا میری ٹیم چلا رہی ہے, لیکن ڈاکٹر کو جب ڈگری دی جاتی ہے تو اس سے قسم کھلوائی جاتی ہے کہ تم انسانیت کی خدمت کرو گے اپنے پیشے کے ذریعے. اب کوئی اس قسم کو بھول جائے اور مریضوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کی جیب پر نظر رکھے تو اس میں پیشے کا قصور تھوڑی ہے, انسان کا قصور ہے. اور ویسے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں, آپ یہاں بھی ہیں اور ہمارے یہاں بھی ہیں, جو اپنی انسانی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے. بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں جو ہمارے یہاں جھولا چھاپ ڈاکٹر کہلاتے ہیں. جھولا چھاپ ڈاکٹر کہلاتے ہیں, ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے اور وہ مریضوں کو جی بھر بھر کے دوائیں دیتے رہتے ہیں. مریض بیماری سے شفا یاب ہونے کے بجائے اس کی بیماری میں اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہاں بھی ہوتا ہے. وکیلوں میں اچھے وکیل بھی ہیں, برے وکیل بھی ہیں, ہر طبقے میں سر. تو علماء کا اس میں استثنا کیسے کیا جا سکتا؟ علماء میں ایسے بھی ہیں کہ جن سے ملت اسلامیہ کا بھرم قائم ہے, اور ایسی بھی ہیں کہ جو ملت کی ناؤ کو ڈبوئے دے رہے ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہیں. تو ہرگز بھی جب میں کہوں, اب میں یہ ہر جملے کے پہلے اور بعد کی تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا, نہ ہر مجلس میں کہہ سکتا ہوں. آج میں نے کہہ دیا آپ کے سامنے کہ جو علماء ہیں, علماء کسی بھی فرقے کے ہوں, میں ان کی عزت کرتا ہوں, ان کا احترام کرتا ہوں اور بہت احترام کرتا ہوں, لیکن ملہ کسی فرقے کے بھی ہوں ان سے میری نہیں پٹتی, ان سے میری ویو لینتھ نہیں ملتی, ان سے میرے تعلقات کا استوار ہونا, کیونکہ وہ ملت کے لیے پرابلم ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے علماء کا لباس پہن لیا ہے, علم اور خلوص ان کے پاس نہیں ہے. ہر فرقے میں ایسے لوگ ہیں, فتوے آتے رہتے ہیں. اب یہ تو یاد رکھنا بہت مشکل ہے کہ کیا میں نے پڑھا تھا اور کیا نہیں میں نے پڑھا تھا, پرانی بات نہیں ہے. دو تین سال پہلے دیوبند سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتائیے مفتی صاحب کہ ہم لوگوں کے لیے ڈبل بیڈ کا استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. ڈبل بیڈ جانتے ہیں نا آپ لوگ, آپ کو ضرور جانتے ہوں, کراچی میں رہتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ ڈبل بیڈ کیونکہ رسول اللہ نے کبھی استعمال نہیں کیا تھا, اس لیے ڈبل بیڈ کا استعمال کرنا بدعت ہے. یہ چھپا ہوا موجود ہے, میں نے خود دیکھا. ڈبل بیڈ کا استعمال کرنا حرام ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ مفتی صاحب کہ جو میاں بیوی کو ایک ساتھ دیکھنے پر تیار نہ ہو, وہ سنی شیعہ کو ایک ساتھ دیکھنے پر کیا تیار ہوں؟ یہ فیصلہ کرنا, جسٹ امیجن. یہ دیمک چٹی بھی فکرے لگے لیے ہوئے لوگ. تو اس لیے میں سنی اور شیعہ ہر فرقے کے اپنے دینی بھائی سے بہت خلوص سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ سچے علماء کے پاس جائیں, جو کبھی کسی پر اتہام نہ لگائیں, جو کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں. میں جانتا ہوں کیا کیا اتہامات لگائے گئے, بہت میرا بھی دل دکھا ہوا ہے, کیا کیا الزامات لگائے گئے. اسی بنا پر تو ہم سے دنیا اتنا ناراض ہے, اور وہ یہ غور بھی نہیں کرتے, یہ سوچتے بھی نہیں کہ بھائی دیکھ لیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے. اس کی زحمت وہ نہیں کرتے, بس جو مولوی نے کہہ دیا وہ مولوی نوا اللہ میاں ہو گیا, کہ وہ جھوٹی بات کہی نہیں سکتا. اسی میں بس توجہ رکھے. میں سنی بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ اختلافی باتیں ہیں لیکن ان کا دل ٹوٹنے نہ پائے. میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا کرتا, لیکن ان سے بھی گزارش ہے کہ توجہ سے سماعت فرمائیں. محرم آتا ہے تو فتوے آنا شروع ہوتے ہیں کہ شیعہ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں, شیعہ گھوڑوں کی پوجا کرتے ہیں. بھائی میں جس ملک سے آ رہا ہوں وہاں گائے کی پوجا ہوتی ہے. گائے کی پوجا ہوتی ہے تو ہر گائے کا احترام ہوتا ہے, کوئی گائے کو مار نہیں سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. وہ آ کر منہ مارتی ہے تو آہستہ سے اس کو ہٹاتے ہیں, ڈنڈا ہوتا ہے مگر اس کو نہیں مارتے, اس لیے کہ ماتا جی ہیں انہیں کون مارے. ہر گائے کا احترام ہوتا ہے. اگر شیعہ گھوڑوں کو پوجتے ہوتے اور پوجا کر رہے ہوتے تو شیعہ ٹانگے والے اپنے ٹانگوں میں گھوڑے کیسے جوتتے بھائی, ان گھوڑوں کو چابک کیسے مارتے؟ سنی بھائی بھی سنیں, غور کریں اور سوچیں کہ کسی پر اعتبار نہ کریں. آج کی جو دنیا بڑی خراب ہے, دیکھیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں. تو ہم گھوڑوں کی پوجا تو نہیں کرتے؟ اگر گھوڑوں کی پوجا کر ٹانگے پر کیسے بیٹھنے بھائی؟ آپ نے کبھی کسی گائے کو کسی گاڑی میں جوتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا, بیل کو دیکھا ہوگا, گائے کو نہیں دیکھا ہوگا کبھی آپ جوتا ہوا. اس لیے گائے کی پوجا کی جاتی ہے, مجھے دیکھیے آپ نے. تو اگر ہم گھوڑوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم اس ٹانگے پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں کہ جس میں گھوڑا جوتا ہوا ہے اور ٹانگے والا اس کو سٹا سٹ چابک رسید کر رہا ہے؟ تو ہم گھوڑوں کی پوجا نہیں کرتے, ہم صرف وہ گھوڑا کہ جس کو ہم منسوب کر دیتے ہیں سرکار سعید الشہدا کی طرف, اس کی بھی پوجا نہیں کرتے. یہ بات آپ سمجھ لیجیے کہ پوجا اللہ کے علاوہ اسلام میں کسی کی نہیں ہو سکتی. خود سرکار سعید الشہدا امام حسین کی پوجا بھی نہیں ہو سکتی, رسول اللہ کی پوجا بھی نہیں ہو سکتی,
بھائی صرف رسول اللہ کی پوجا نہیں ہو سکتی ہے، امام حسین کی پوجا نہیں ہو سکتی ہے، تو گھوڑے کی پوجا کیسے ہوگی؟ مگر ہاں قرآن نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہل، اور اس نے یہ بات مطلقاً طور پر کہی ہے کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو کسی کا بھی احسان بھولنا نہیں، اگر جانور نے بھی احسان کیا ہے تو اس کو یاد رکھو. میں آپ غور سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جانور نے بھی اگر احسان کیا ہے تو اس کو یاد رکھو، اس کو یاد رکھو. تیسرے پارے میں سورہ عادیات ہے، یہ عادیات سورہ اس وقت نازل ہوا جب پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے. میرا جہاں تک مطالعہ ہے نماز کے درمیان میں صرف یہی سورہ نازل ہوا ہے، اور رسول نے سورۃ الحمد کے بعد یہ سورہ فوراً شروع کر دیا. صحابہ نے کہا یہ کون سا سورہ ہے؟ تو بعد میں رسول نے فرمایا کہ یہ بیچ نماز میں مجھ پر نازل ہوا. دیکھیے اب اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً ان الانسان لربه لکنود. اب آپ سمجھے کیوں ذکر کیا گیا؟ ہم کراچی میں اپنے جلوس ہائے ماتمی سے گھوڑوں کو ہٹا دیں گے، بشرطے کہ آپ قرآن سے گھوڑوں کو ہٹا دیں گے. پہلے وہاں سے ہٹائیے. ہمارے یہاں بھی حافظ ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ کے یہاں بھی حافظ ہوتے ہیں. میرے بھائی قرآن نے گھوڑوں کا بھی ذکر کیا ہے اور بھگوڑوں کا بھی ذکر کیا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گھوڑوں کا بھی ذکر ہے، بھگوڑوں کا بھی ذکر ہے، بھاگنے والوں کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ہے قرآن. تو اب دیکھیے گھوڑوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیا قرآن کی گہرائی کو دیکھیے، گھوڑوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ اور ذکر نہیں ہو رہا ہے، قسم کھائی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے گھوڑا بھی اگر کوئی کار خیر انجام دے تو قسم کھانے کے لائق ہو جاتا ہے. دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، ان گھوڑوں کی قسم کے جب دوڑ رہے تھے تو سینے سے ان کی آوازیں نکل رہی تھیں، ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں. صبح صبح حملہ کرنے والے تھے، لیکن سب گھوڑوں کی تعریف ہو رہی ہے. صبح صبح حملہ کرنے والے تھے، دشمن کے بیچ میں گھس جانے والے تھے. اتنی تفسیر کے بعد ارشاد ہوتا ہے، کوئی سمجھا ہی نہیں کہ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے قرآن. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. ایک طرف جانور کا یہ کردار ہے کہ اس کے مالک نے اسے گھاس کھلائی، اس کے مالک نے اسے دانہ کھلایا، اس کے مالک نے اسے پانی پلایا، تو مالک کا اتنا وفادار ہو گیا کہ مالک کے اشارے پر دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا. یہ جانور شکر گزار ہے. اس کے بعد ان الانسان لربہ لکنود، اور گھوڑوں کا اتنی تفصیل سے ذکر کرنے بعد اب انسان کو لا کر گھوڑوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہے گھوڑوں کی وفاداری کا کردار. انسان اپنے رب کی بارگاہ میں بڑا ناشکر اور بے وفا ہے. پڑھ لیجیے تیسرے پانی میں، انسان کو پست کیا جا رہا ہے. جو بے وفا انسان ہو، جو ناشکرا انسان ہو، اس کو پست کیا جا رہا ہے. تو بھائی گھوڑوں کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جہاں لکھا ہوا ہے گھوڑے، آپ بغیر وضو کے اسے چھو سکتے ہیں؟ پہلے وضو کیجئے پھر گھوڑوں کو چھوئیے. بغیر وضو کے پاک ہوئے آپ گھوڑے کو نہیں چھو سکتے. اب یہ کہ مجلس قرآن میں تقریباً یادی ہے. اچھا، اور تو اب گھوڑوں کا ذکر کیوں ہے؟ گھوڑوں کا ذکر اس لیے کہ یہ دین کے سپاہیوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ڈاکو تھوڑی ہے معاذ اللہ، یہ چور نہیں ہے، ان کے اوپر جو سوال ہیں لٹیرے نہیں ہیں، دین کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. اس لیے ان مجاہدین کی جو بھی خدمت کر رہا ہے وہ اس لائق ہو گیا کہ اللہ اس کے احسان کا ذکر کرے قرآن مجید. یہ مزاج الہی ہے آپ کو سکھانے کے لیے کہ جانور کہاں اور ہم کہاں، مگر ہم اس کا بھی ذکر کرتے ہیں اگر وہ احسان کرتا ہے. تیسواں ہی پارا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. لیجئے، گھوڑے ہٹو تو ابابیل آ گئے. ابابیل پرندے، چڑیاں. بعض جگہ لوگوں نے غلط ترجمہ کر دیا ہے، چونکہ ابابیل اردو میں ایک مخصوص پرندے اور چڑیا کو کہتے ہیں، عربی میں وہ مراد نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی پرندے جب جھنڈ بنا کر آئے تو اس کو ابابیل کہا جاتا ہے. تو پرندے چڑیوں کے جھنڈ جنہوں نے آ کر، توجہ رکھیے گا، کیا کام کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب چلے گئے تھے، مکے کی آبادی خالی ہو گئی تھی، ڈر کے مارے سب چلے گئے تھے. کوئی ڈر کے چلا گیا، کوئی اس بھروسے پر چلا گیا کہ جس کا گھر ہے وہ بچائے گا. یہ کہہ دیا تھا ابراہیم سے کہ جس کا گھر ہے وہ بچائے گا، میں جا رہا ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے. تو اللہ نے ان پرندوں کو، ان چڑیوں کو بھیجا کاہے کے لیے؟ حفاظت کعبہ کے لیے. ایک کعبے کی حفاظت کے لیے اگر چڑیاں آ گئیں تو اس کا ذکر قرآن مجید میں ہو رہا ہے، اور جب قرآن میں ہے تو اس کا پڑھنا عبادت ہے، اور جس نے پورے دین بچانے کے لیے قربانیاں پیش کر دی اگر اس کا ذکر ہم کریں. آپ ذرا خدا کے لیے مزاج اسلام سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو اب بات کہاں شروع ہوئی تھی؟ گھوڑے سے. گھوڑے سے چڑیاں اب جتنی بڑی بڑی ہوں، اور اس سے چھوٹی چونٹی اینٹ، اس کا ذکر ہے قرآن میں. پورا سورہ نمل موجود ہے، بتائیے بھائی، پورا سورہ نمل موجود ہے، پورا ذکر ہے اس میں کہ سلیمان اپنے لشکر لیے ہوئے جا رہے تھے. میں آیت نہیں پڑھوں گا، بہت گھڑی کسی بہت تیزی سے جا رہی، بہت سی بات مجھے پڑھنا ہے. تو سلیمان اپنا لشکر جرار لیے ہوئے جا رہے تھے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہم لا یسرون. یہاں شروع ہوتا ہے. ایک چونٹی نے کہا اپنی اور جو ساتھی چونٹیاں تھیں ہزاروں لاکھوں کہ جلدی 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 اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں. ایک معصوم جان بوجھ کر تو کبھی کسی کو پامال کر نہیں سکتا، یہ چوٹی بھی جانتی ہے. اور اس کے اندر کچھ اور بات ہے، وہ بھی آتی ہی نکل کے، کہ بے خیالی میں کہیں لشکر سلیمان تمہیں پامال کرتا مانا چلا جائے. سلیمان وہ ہے جن کا قبضہ زمین پر بھی، آسمان پر بھی، ہواؤں پر بھی، سمندروں پر بھی، پوری دنیا پر قبضہ. اور سنیں آپ نے، مگر ایک چوٹی کی آواز سن لی، بلایا، اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ پر رکھا. اب سلیمان کے ہاتھ پر چوٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور سلیمان اس چوٹی سے بات کر رہے ہیں. کہاں سلیمان، کہاں چوٹی؟ ابے کہاں سلیمان، کنگ سلیمان، امپرر سلیمان، کہاں چوٹی؟ بات ہو رہی ہے. تو نے یہ کیسے سوچا؟ یہ قرآن میں نہیں ہے مگر یہ تفسیر ہے. تو نے یہ کیسے سوچا کہ میرا لشکر تمہارے ساتھیوں کو پامال کرتے ہوئے چلا جائے گا؟ کیا میں کوئی ظالم بادشاہ ہوں؟ کیا میں تیری زندگی کا محافظ نہیں ہوں؟ نے کہا نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں بھی جانتی ہوں کہ آپ کے لشکر سے ایک چوٹی بھی پامال نہ ہوتی. کافر یہ بات کیوں کہی؟ کہا یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کے لشکر کا جاہ و جلال و جمال وہ تھا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں چوٹیاں آپ کے لشکر کو دیکھنے کی وجہ سے ذکر الہی بھول نہ جائیں. دیکھ لیا آپ نے، اس کا مطلب یہ کہ جہاں الہی اقتدار ہوگا وہاں ایک لشکر سے ایک چوٹی بھی پامال نہیں. یہ اس سے میسج ملتا ہے، یہ اس سے پیغام ملتا ہے، یہ اس سے میسج ملتا ہے. آپ سلیمان کو تفریح کی سوجی، کہا چوٹی یہ بتا کہ تیرا مرتبہ بلند ہے یا میرا مرتبہ؟ تو چوٹی سے کیا یہ سوال کرنا بھائی؟ ابھی چوٹی بھی سنایا کہ سلیمان سوال کہا یہ بتا کہ تیرا مرتبہ، کہاں آپ ہو کہاں میں، میرا آپ کا کیا مقابلہ؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو بے شک مرتبہ تو آپ کا بلند ہے، مگر اس وقت تو میرا مرتبہ بلند ہے. کہا اس وقت تیرا مرتبہ کیوں بلند ہے؟ کہا اس وقت میرا مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ آپ قدم دوش ہما پر اور میرے قدم ایک نبی کے ہاتھوں کے اوپر. بس شیعان حضر کرار, بس شیعان حضر کرار. تو ایک چوٹی اگر نبی کے ہاتھ پر آ جائے تو اس کا مرتبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ فخر کرے, تو اگر کوئی ولی پیغمبر کے کاندھوں کے اوپر آ جائے تو اس کا مرتبہ کہاں تک پہنچ جائے. ایک مرتبہ سلوات بھیجیں آپ رضوان. یہ بھائی اونٹ کا بھی ذکر ہے, گدھے کا بھی ذکر ہے, کتے کا بھی ذکر ہے. کہاں تک میں آپ کے سامنے کہہ چلا جاؤں, جس نے بھی یہ کتا بھی نہیں آپ کو معلوم ہے, اس نے بھی اولیاء خدا کا ساتھ دیا تھا. یہ جانور نجس ہوتا ہے, حالانکہ مجھے کہنا چاہیے کہ نجس ہوتا ہے. میں نے جب تھوڑی زیادہ اسٹڈی کی تو معلوم ہوا کہ بہت سے الحمدللہ مسلم فقہا وہ ہیں جو کتے کو پاک کہتے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جن کو امام کہا جاتا ہے, وہ بھی کتے کو پاک کہتے ہیں. ریفرنس میں نہیں دوں گا یہاں پر, چاہیں تو مجھ سے لے لیں بعد میں آپ. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کچھ امام کے عہدے تک پہنچے ہوئے لوگ ایسے ہیں کہ جو کتے کو پاک کہتے ہیں, اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ زمانے رسول میں مسجد کے اندر کتے جاتے رہتے تھے, ان کو نکالا نہیں جاتا تھا. اب ہوگا بھائی, ہمارے یہاں تو کہیں بات یہ ہے نہیں کہ مسجد میں رسول کتے جاتے تھے. ہوگا بھالا. تو ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. لیکن ہمارے یہاں یہ کہنا ہے کہ وہ نجس ہے, لیکن نجس نے بھی اولیاء خدا کے ساتھ وفا کی. آپ کو یاد ہوگا اسی جگہ نشتر پارک میں ایک 8-10 سال پہلے کی بات ہے, جب کوثر نیازی صاحب نے یہی واقعہ پڑھا تھا, میں بھی موجود تھا اس وقت, 10-12 سال ہو گئے ہوں گے. اور اس میں انہوں نے آپ کے سامنے کہا ہوگا, آپ میں سے بہت سے رات موجود ہوں گے, انہوں نے فرمایا تھا کہ سگے اصحاب کہف, انہوں نے فرمایا تھا, بالکل صحیح کہا تھا انہوں نے, کہ کوئی نجس شے جنت کے اندر نہیں جاتا, کوئی نجس شے جنت کے اندر نہیں جا سکتی. اور روایتیں بتاتی یہ کتا جنت میں جائے گا. تو انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ تفسیر یہ بتاتی ہے کہ اس کتے کو ایز اے اسپیشل کیس پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا, کیونکہ اس نے اولیاء خدا کی حفاظت کی تھی. اور پھر یہ ان کا جملہ ہے, میں چراتا نہیں کسی کا جملہ, یہ مولانا کوثر نیازی مرحوم کا جملہ ہے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک نجس کتا اولیاء خدا کی حفاظت کرنے کے بعد پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے, تو وہ ابو طالب پہ جس نے سردار انبیاء کی حفاظت کی تھی, وہ جہنم میں کیسے جا سکتا. ایک مرتبہ سلوات دیتے میرے پیارے سنی بھائی, سنی, انصاف اسلام جسٹس بیس ریلیجن ہے. کوئی بات اس میں انصاف کے خلاف ہو, جسٹس کے خلاف نہیں. ہم تو گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے, لائیے ہمارا تو حلف دیجیے, ہم قرآن اٹھائے کر دیں گے. ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے, اتہام ہے اللہ لگایا, ہم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے. تو ہم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے, تو میں نے فتویٰ دیکھا کوئی کسی آدمی کی اگر گھوڑے پر جو کسی جلوس اعضا میں جا رہا ہو نظر پڑ جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح ٹوٹ جاتا ہے بھائی, بھائی دونوں میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ گھوڑے کے دیکھنے کا نکاح کے ہونے یا ٹوٹنے سے کیا رب ہے بھائی؟ ابھی کیا آپ مجھے بتائیے انصاف, کیا تعلق ہے, کیا کنیکشن ہے, کیا ربط ہے؟ ٹھیک ہے, تو مولوی صاحب فتویٰ تو غلط نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا کہ گھوڑے کو دیکھنے سے آدمی کا نکاح ٹوٹ، یہ سب کاہے کے لیے ہیں؟ یہ سب اس لیے کہ ان سے بھاگو، ان سے بھاگو، ان سے بھاگو، ان سے بھاگو، ان سے دور بھاگو، ان سے دور بھاگو. تو بھیا گھوڑے کو دیکھنے سے وہی نکاح ٹوٹے گا جو کسی گدھے نے پڑھا ہوگا. کیسی کیسی ایبسرڈ باتیں، کیسی ایبسرڈ باتیں. گھوڑے کو دیکھ نکاح ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ اب نامحرموں میں یہ گھوڑا بھی ہو گیا، گھوڑے کو بھی آپ نظر اس پر نہیں ڈال سکتے. جی سن لیجیے، میں سمجھا رہا ہوں اپنے بھائیوں کو. تو دیکھیے، ہم تو گھوڑے کی پوجا کرتے نہیں ہیں. آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، تو چونکہ اس جانور کی ہم پوجا کرتے ہیں اس لیے آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ ہم کرتے نہیں ہیں پوجا، اللہ شاہد ہے اس کی، لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں اس لیے جو گھوڑے کی پوجا کرے، اس گھوڑے کو جس گھوڑے کی پوجا کی جا رہی اس پر اگر کوئی مسلمان نظر ڈالے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. اس سے پھر اصول یہ نکلا کہ آپ کی فقہ یہ کہتی ہے کہ جس جانور کی پوجا ہوتی ہو اس جانور کو کوئی شادی شدہ آدمی اگر نظر بھر کر دیکھ لے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. تو اب یہ پرابلم آپ کے یہاں تو نہیں ہوتی زیادہ، مگر یہ پرابلم ہمارے یہاں تو ہے. اس لیے کہ ہم سور جب اپنے کمرے کے باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت بندر کی زیارت ہوتی ہے، اور بندر ہے ہنومان، بندر کی پوجا ہوتی ہے. تو اب ہر صبح کے بعد بندر کو دیکھنے کے بعد بیوی کے پاس آئے، ہاتھ پکڑنے کا چلو مولوی صاحب کا نکاح گیا، بندر کو دیکھ لیا. دیکھیے میں بتا رہا ہوں، وہاں سے یہ موضوع ہے، یہی موضوع ہے کہ اسلام کیا تھا، مسلمان کیا ہو گئے. اتنا کمزور ہو گیا مسلمانوں کا نکاح کہ بندر کے دیکھنے سے ٹوٹا جا رہا ہے، بندر کے دیکھنے سے نکاح ٹوٹ گیا. ہاتھی کی بھی پوجا ہوتی ہے، شری گنیش کہے جاتے ہیں. تو اگر آپ صبح صبح نکلے ہیں اور تازہ بتازہ شادی ہوئی اور آپ پھر جا رہے ہیں بھاگے، وہ ادھر سے ایک ہندو بھی بنا تاریخ اس میں آ گیا کہ ہاتھی گھومتا وارتا وہاں سے پلٹ گیا، بیوی نکاح ٹوٹ گیا. تو کیسے نکاح ٹوٹ گیا؟ ہاتھی کے درشن ہو گئے، ہاتھی کی پوجا ہوتی ہے نکاح گیا ہمارا، سانپ دیوتا کے درشن ہو گئے نکاح گیا. دیکھیے کہ اسلام کتنا ریفائنڈ ریلیجن تھا جس کا اصول یہ تھا کہ اسلام میں کوئی بات ریزننگ کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی ہے. میں انشاءاللہ کروں گا اس کو اور تفصیل سے، جہاں عقل اور اسلام کا رابطے جب میں دکھاؤں گا آپ کو، وہاں یہ بے وقوفی کی باتیں ہو رہی ہیں. بس موضوع میں لپیٹ کی دوں، پھر آگے دوسری باتیں کروں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی نظر، وہ نکاح ہی پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے کہ بھیا کون اپنے بیوی کو چھوڑنے پر تیار ہوگا خامخواہ کے لیے، تو یہ نہیں کہتے وہ کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، بے دین ہو گئے، نہیں، نکاح ٹوٹ گیا تمہارا. میں آپ کو ایک بات بتایا کہوں، ان مجلسوں سے کچھ لے کر جائیں، سنی بھائی بھی اور شیعہ بھائی بھی، جب بھی ان کے سامنے کوئی فتویٰ آئے تھوڑا سا غور کریں کہ اس فتوے کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. میں کانٹے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، پوری تاریخ ہے فتووں کی. یہ دیکھیے کہ اس فتوے کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. اگر اس فتوے کا فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہے، پبلک کو پہنچ رہا ہے، تو وہ شریعت کا فتویٰ ہو سکتا ہے. اور اگر کسی ظالم و جابر کو پہنچ رہا ہے یا کسی ملہ کو پہنچ رہا ہے تو وہ شریعت کا فتویٰ نہیں. یہ نکاح کیوں توڑوائے جا رہے ہیں؟ سچا واقعہ میں سن دوں، گزشتہ سال مراد آباد ضلع میں ایک مسلمان بھائی کا انتقال ہو گیا. ان کا تعلق ایک فرقے سے تھا، میں نام نہیں لوں گا. نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. اتفاق سے دوسرے فرقے کے عالم اس بستی سے گزر رہے تھے. لوگوں نے بتایا کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ کا مسئلہ، کہا میں پڑھا دوں. وہ دوسرے فرقے کے تھے، انہوں نے نماز پڑھ لی، پڑھا دی. پیچھے اس قصبے کے مسلمانوں نے نماز پڑھ لی. جیسے وہ مولوی صاحب گئے، مقامی جو مولوی صاحب تھے، انہوں نے فتویٰ دیا تو تم کہ تم لوگوں نے دوسرے فرقے کے مولوی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لہذا سب کا نکاح ٹوٹ گیا. بھائی یہ اخباروں میں چھپا ہے، اس پر ڈبیٹ ٹی وی کے اوپر ہوئی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ٹی وی پر بھی اس پر ڈبیٹ ہوئی ہے باقاعدہ. اب اور سنیے، یہ کیا چکر ہے؟ یہ چکر یہ ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا تو اب کون گوارا کرے گا اپنی پیاری پیاری بیوی کو چھوڑنا؟ پیاری پیاری بیوی کو چھوڑنا کون گوارا کرے گا؟ وہ دوڑے آئیں گے، پورا قصبہ دوڑا ہوا آیا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب دوبارہ نکاح کر دیجیے. مولوی صاحب نے کہا فری نکاح، اس کے پیسے لاؤ. یہ ہے سارا چکر بھیا، سارا چکر یہ، واللہ میں کہتا ہوں کے سامنے سارا چکر یہ. اب وہ کہا کہ تازی اگر آپ نے دیکھا، یہاں بھی آپ نے سنا ہوگا، جاہل لوگ پیرے سادے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. وہ مذہب جو انسان کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا، مشکلوں میں پھنساتے ہیں. تازیے کو دیکھا آپ نے، نکاح ٹوٹ گیا. تازیہ، اب آج موضوع کو پورا ہو ہی جانے دیجیے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں ہمارے بھائیوں کے ذہن میں سوال، وہ میں لپیٹ دوں اس وقت، کل سے بھی دوسری بات سے پیش کروں گا. تازیہ کوئی مورتی ہے خدا نہ خواستہ؟ کوئی آئیڈل ہے؟ کوئی بت ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، تازیہ یا زری جب شروع میں بالکل امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر زری چھوٹی سی بنائی گئی ہے، اس کی شبیہ ہے یہ، اس کی شبیہ ہے، اس روضے کی شبیہ ہے. چھوٹا سا تو روضہ بنتا ہوں، جو ترقی تو بعد میں ہوئی. تو ایک روضے کی شبیہ ہے، جیسے ہر مسجد کعبے کی شبیہ ہے، بیت الحرام کی، مسجد الحرام کی شبیہ ہے، جیسے مسجد الحرام کی شبیہ ہے ہر مسجد، اسی طرح سے امام حسین کے روضے کی شبیہ ہے ہر تازیہ اور ذریعہ. یہ مورتی تو ہے نہیں. آپ نے کہا کہ آپ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے آپ کا نکاح اگر کسی مسلمان کی نظر پڑ گئی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا. تو جب وہ تازیے پر نظر پڑنے کے بعد مسلمان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، تو مورتی پر نظر پڑنے سے تو پہلے ٹوٹ جائے گا. کیوں بھائی، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مورتی جس کی باقاعدہ پوجا ہوتی ہے، اس پر نظر اگر کسی مسلمان کی پڑ گئی، تب تو نکاح پہلے ٹوٹ جائے گا اس کا. تو بھیا ہم تو پھنس گیا مصیبت میں. اس لیے ہمارے یہاں سرکاری آفیشل امبلم ہے، جو نشان ہے وہ ہے تین مورتی. ہم تو تین کے چکر میں پھنس گئے بھائی. پارلیمنٹ میں جائیے وہ تین مورتیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اسمبلی میں جائیے وہ تین مورتیاں بیٹھی ہوئی ہیں، چوراہوں پر جائیے وہ تین مورتیاں بیٹھی ہیں. اچھا بھائی، اسمبلی میں آدمی نہ جائے، پارلیمنٹ میں آدمی نہ جائے، گھر کے اندر بیٹھا رہے، چوراہے میں نہ جائے، جو سکہ آیا اس پر تین مورتیاں جلوہ فرما ہیں. ایک روپے کا سکہ، اس پر تین مورتی بیٹھی ہوئی ہے. پانچ روپے کا سکہ، اس پر تین مورتی بیٹھی ہوئی ہے. دس روپے کا سکہ، اس پر تین مورتی بیٹھی ہوئی ہے. نوٹ آیا ہزار روپے کا، سو روپے کا، پچاس کا، بیس کا، جس میں بھی آیا تین مورتی کا، اس پر بھی نشان بنا ہوا ہے. ادھر کوئی نوٹ ہاتھ میں، ہم نے کہا لاہور بلا قوت اللہ بلّہ، نکاح گیا ٹوٹا. ادھر کوئی سکہ ہاتھ میں آیا، نکاح ٹوٹا. ادھر کسی پارلیمنٹ میں گیا اور نکاح ٹوٹا. جو مسلمانوں کو مصیبتیں پھنسا رہے ہیں، کیوں مسلمانوں؟ پھر میں آپ بتا رہا ہوں، یہ موضوع یہی چل رہا ہے کہ اسلام کیا تھا، کس بلندی پر تھا اسلام. اور ان کٹھ ملاؤں نے، علماء کی بات پر نکل رہا ہوں، ان کٹھ ملاؤں نے مسلمانوں کو کس پستی میں گرایا ہے کہ جہاں نوٹ دیکھنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ گیا، جہاں پانچ روپے کا سکہ دیکھنے سے انسان کا نکاح ٹوٹ گیا. بس چلو، میں اسکروں میں کچھ باتیں پیش نظر ہیں. ابھی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس میں بات کیا ہے، یہ سب حرام کیوں قرار دیا جاتا ہے. ذرا آپ بھی گہری نظر ڈالنے کی عادت ڈالیں. سبیل حرام، معیار حرام، ماتم حرام، زنجیری ماتم مطلقاً صحیح نہیں، یہ سب کیوں کھایا جاتا ہے؟ میں نے آپ سے جملہ کہا تھا کہ یا تو آپ کو گہرائی سے دیکھنا پڑے گا کہ اس فتوے کا فائدہ کس کو جا رہا ہے. مولوی کو جا رہا ہے تو چیک کر لیجیے اس کو، اگر کسی ظالم کو جا رہا ہے تب بھی چیک کر لیجیے. سمجھ رہے ماتا؟ دیکھیے، کراچی میں سبیلیں لگتی ہیں، لکھنؤ میں بھی سبیلیں لگتی ہیں، شاندار. یہاں بھی ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے، لکھنؤ میں بڑی شاندار سبیلیں لگتی ہیں، مجھے بعد میں معلوم ہوتا ہے. بمبئی میں ہندو لگاتے ہیں سبیلیں، ہندو میں بھی شیو سینا اس کی طرف سے بڑی بڑی سبیلیں لگتی ہیں. اچھا، ہم کو اس سے کیا تعلق، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. کراچی میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں. جو بھائی صاحب آپ اطمینان سے بتائیے گا کہ یہ سبیلیں جو شربت کی اور پانی کی یہاں موجود ہیں, آپ کسی کو روکتے ہیں کہ اس سے پانی نہ پیو؟ آپ دیکھتے ہیں کہ چھپر مار کا ڈاڑھی لیے ہوئے ایک صاحب آ رہے ہیں, پیاسے ہیں, آپ کہتے ہیں پانی پیتے, پانی پیتے, جانتے ہیں کون کو پانی پلا رہے ہیں؟ ایک چوٹیا دھاری چلے آ رہے ہیں ہندو, آپ کہتے ہیں پانی پیتے, سکھ آتا ہے پانی پیتے, کرسچن آتا ہے پانی پیتے, آپ سب کو پانی پلاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ آپ جب سب کو پانی پلاتے ہیں, اب جس کو نہیں معلوم ہے تو وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ اتنا پانی اتنا شربت کیوں پلا رہے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ ایک پیاسے کی یاد نہیں. دیکھ لیا نا آپ نے, ایک پیاسے کی یاد نہیں. پھر کون پیاسا؟ آپ کہیں گے رسول کا نواسا. رسول کا نواسا تو اس کو ہندوؤں نے پیاسا رکھا تھا, اسلام و مسلمان, اس کو ہندوؤں نے پیاسا رکھا تھا؟ نہیں. سکھوں نے پیاسا, سکھ ہر زمانے میں نہیں تھے. کرسچنس نے پیاسا رکھا تھا؟ نہیں. یہودیوں نے پیاسا رکھا تھا؟ نہیں. کس نے رکھا تھا؟ آپ نے سر جھکا کہا مسلمانوں نے. دیکھ لیا آپ نے, اس کا مطلب ہے کہ یہیں سے اسلام اور مسلمان الگ ہو گئے. اسلام وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کو پانی پلاتا ہے, مسلمان وہ ہیں جو پانی بند کرنے والے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ پانی بند کیا تھا. پوچھے کس نے بند کیا تھا؟ جو اپنے کو مسلمان تھے, نہیں کم بخت مسلمان ہو, جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے. حسن نقوی کیا مجلس میں پڑھتا ہوں, اور مجھے محلہ نہیں معلوم کون سا ہے, وہ دوپہر کی مجلس ہوتی ہے. مجلس میں لوگ تو بہت کم ہوتے ہیں, مگر کھچڑے کی دیگیں بہت ہوتی ہیں. لاسٹ ایئر 80 دیگیں تھیں. میں نے پوچھا بیٹا کتنی دیگیں؟ کہا 80 دیگیں ہیں. کھچڑا تقسیم ہو رہا تھا, میں دیکھ رہا سنی کھا رہے تھے, کوئی بات نہیں بھائی ہیں ہمارے, شیرا کھا رہے تھے, کوئی کسی سے فرقہ نہیں پوچھ رہا تھا, کوئی کسی سے مذہب نہیں پوچھ رہا تھا. کوئی پوچھتا بھائی یہ تم 80 دیگیں کھچڑے کی اس گرانی کے زمانے میں کیوں بانٹ رہے ہو؟ کہا ایک بھوکے کی یاد میں. سمجھ لیجیے بات کو, ایک بھوکے کی یاد میں. آپ نے کہا بھوکے کی یاد میں؟ اس نے پوچھا کون بھوکا؟ کہا رسول کا نواسا. ارے رسول کا نواسا تو کس نے بھوکا رکھا تھا؟ ہندوؤں نے. کس نے بھوکا رکھا تھا؟ کرسچنز نے. کس نے بھوکا رکھا تھا؟ جیوز نے. آپ نے کہا نہیں, انہوں نے بھوکا رکھا تھا جو اس کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, جو اپنے کو مسلمان. اب سمجھ لیجیے کس نے بند کیا تھا کھانا اور کس نے کیا تھا بند پانی. تو یہ سبیلیں اور یہ نیاریں چور پکڑوا دیتی ہیں, چور پکڑوا دیتی ہیں, مجرم کا ہاتھ پکڑوا دیتی ہیں. یہ بے زبان ہیں, یہ بے زبان ہیں, مگر جو سوال کرے گا اس کے ہاتھ میں مجرم کا ہاتھ دے دیں گے. ہی از دا کریمنل, ہی از دا کلپٹ. یہ ہے ظالم. زنجیروں کا ماتم, میں اسی گہرائی میں جانا نہیں چاہتا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کیوں آپ کرتے ہیں اور کیوں اس پر اتنا زیادہ اعتراض ہوتا ہے دوسرے فرقے کی طرف سے. آپ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اگر کوئی معصوم بچہ ہو یا کوئی گونگا ہو مثلا, اور کسی نے اس پر ظلم کیا ہو, وہ منہ سے نہ بتا پائے اپنے سن کی وجہ سے یا اپنی بیماری کی وجہ سے, تو وہ اون کر کے بتائے گا, ہاتھ سے بتائے گا یہاں مارا ہے مجھے. اگر گلا دبایا تو ہاتھ تک کے بتائے گا گلا دبایا. جو کام زبان سے نہیں ہو سکتا ہے وہ اشاروں سے اور عمل سے ہوتا ہے. آپ زنجیروں سے ماتم کر کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کسی کا خون خدا کا خون نہیں بہایا ہے. ہم خون بہا بہا کر بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمارا خون بہایا گیا, ہمیشہ ہمارا خون بہایا گیا. اس لیے ادھر سے جب رہے کہ روکو اس کو روکو اس کو روکو اس کو، یہ بہتی ہوئی خون کی دھار مجرم گھر تک پہنچ جائے گی، بس عزاداران حسین. ابھی تو پہلی تاریخ بھی نہیں ہوئی ہے اور میری نظر جہاں تک جا رہی ہے مجھے مجمع دکھائی دے رہا ہے، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے سر آخر تک مجمع دکھائی دے رہا ہے. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہاں کوئی مٹھائی تقسیم ہوگی؟ یہاں کوئی فنکشن ہوگا؟ یہاں کوئی ڈرامہ ہوگا معاذ اللہ خدا نخواستہ؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے سنا کہ یہاں سیدہ کے لال کی مجلس سے غم ہے. اور کاہے کے لیے آپ آئے ہیں؟ اللہ آپ کی عزاداری قبول کرے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، آپ کے آنسوؤں کو بی بی سیدہ قبول کرے. آج محرم کی پہلی شب ہو گئی ہے، آج عام طور پر آپ ایک مسافر کا ماتم کرتے ہیں، ایک غریب کا ماتم کرتے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل بڑا بہادر شیر تھا، یہ آپ لوگوں کو واقعات پڑھتے نہیں ہیں، تعریف پڑھیے کہ جنگ صفین میں جب مولا کی طرف سے اتمام حجت ہو چکا اور باغی لشکر کسی بھی سرو کی شرط کو ماننے پر تیار نہ ہوا اور طے ہو گیا کہ اب جنگ ہوگی اور دونوں طرف سے صفیں آراستہ ہو گئیں، تو میمنے پر، میں تعریف دے کے پڑھ رہا ہوں بھائی آپ کے سامنے، میمنے پر یعنی آرمی کا جو رائٹ ونگ تھا اس کی کمان چار آدمیوں کے ہاتھ میں، حضرت محمد ابن حنفیہ، امام حسن، امام حسین اور مسلم ابن عقیل. اتنا یہ بہادر تھا شہزادہ کہ اس کو حسن حسین اور محمد ابن حنفیہ کے ساتھ رکھا گیا، اور اسی لیے جب مسلم کوفے میں گھر گئے ہیں تو نے پناہ دی تھی. سارے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، یہ تو بس دیکھیے ایک قرآن میں صفت ہے کہ زندگی بھر آپ قرآن پڑھتے رہے مگر جب پڑھیں گے معلوم ہوگا نیا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ آپ مصائب حسین میں یہ صفت ہے. سب معلوم ہے آپ کو، میں اس کے بعد کیا کہوں گا، آپ کو خود معلوم ہے میں اس کے بعد کیا کہوں گا کیا کہوں، سب معلوم ہے آپ کو، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ روتے کیسے نہیں ہیں. میں صاحب میں کوئی گڑھ کے نہیں پڑھوں گا، جو آپ سنتے رہے وہی پڑھوں گا، لیکن ایک بیوی یہاں موجود ہے، میری زبان آپ کو نہیں رلائے گی، اس کی موجودگی آپ کو رلائے گی. توہ گھر میں ہیں، صبح ہوئی ہے، نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی توہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسلم نے جلدی 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 آلات ہر بزرگ اسلحہ اپنے جسم پر سجنا شروع کر دیا. میں کہا مولا کیا ہوا کہتے، تو نے نہیں سنا مگر میرے کانوں نے سن لیا گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازوں، اس کا مطلب کہ دشمن کو خبر ہو گئی اور وہ مجھ سے گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے. کہا مولا تو آپ گھر کے اندر رہیے، گھر کا دروازہ ایک ہی ہے، گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جائیے، ایک ایک سپاہی آتا جائے گا مارتے جائیے، آتا جائے گا مارتے جائیے. بتایا آپ کو مسلم نے کیا کہا؟ مسلم نے کہا ہاں اس طرح سے میں اپنے دشمنوں کو قتل کرنے میں تو کامیاب ہو جاؤں گا مگر دشمن تیرے گھر کے اندر آ جائیں گے یہ میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی. مسلم توبہ کے گھر میں دشمن نہ گھسے یہ تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی، ذرا بعد عصر عاشور آ کر زینب کے خیمے کو دیکھو، نکل آیا گھر کے باہر جنگ شروع ہو گئی. دیکھیں مسلم کی خصوصیت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کربلا کا ہر مجاہد زبردست شجاعت کا پیکر، لیکن جب بھی کوئی مجاہد کربلا کے میدان میں آیا عباس کے سامنے لڑ رہا تھا، حسین کے سامنے لڑ رہا تھا، شجاعت آ گئی. مسلم تنہا تھی، ہر طرف دشمنوں کا مجمع، کربلا میدان تھی، کوفہ شہر تھا، کچھ لوگ کوٹے کی چھتوں پر تھے وہاں سے پتھر پھینک رہے تھے، کچھ جہنمی آگ کے انگارے پھینک رہے تھے. لیکن میں پھر اس کر دوں ایک مرتبہ کہ میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ پہلے حملے میں اکیلے مسلم نے ابن زیاد کی فوج کے 180 آدمیوں کو کاٹ کے ڈالے. تاریخ اندازہ جہاد لکھا ہے کہ آگے بڑھتے تھے, پہلے تو خود پیدل تھے, سوار آگے بڑھا, سواری کمر میں ہاتھ دیا, ہاتھ دے کر اچھالا, وہ اوپر اڑتا ہوا چلا گیا, جب گرنے لگا تو تلوار پر روک لیا, بیچ سے دو ٹکڑے کو. اس شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. 500 سپاہی کم پڑے, نصر کمانڈر نے ابن زیاد سے کہلوایا کہ اور سپاہی بھیج, پھر 500 آئے, پھر کم پڑ گئے, کہا اور بھیج, پھر 500 بھیجے, کہا کہ ایک تلوار کے مقابلے میں تمہارا عالمی گاجر مولی کتنا کٹ رہے ہو, کربلا میں تو بہت سی بڑی ہاشم کی تلواریں ہوں گی. تو خود سردار لشکر نے جواب دیا کہ کیا تمہیں بنیے کے کسی کوفے کے کسی بنیے بکار سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ علی کے خاندان کا ایک شعر ہے, اور کوئی مسلم پر قابو پا نہیں سکتا تھا. دھوکے سے کام لیا گیا, ایک گڑھا کھود دیا گیا, لشکر پیچھے ہٹنا شروع ہوا, مسلم جوش شجاعت میں آگے بڑھتے چلے گئے, یہاں تک کہ پاؤں اس فندق میں گرا پہنچا اور مسلم فندق کے اندر گرا. اب بے بس ہو گئے, تلوار ہاتھ سے لے لی گئی, گھوڑے پر بٹھایا گیا. روایت بتاتی ہے کہ جب اس غریب اس پردیسی اس مسافر کو گھوڑے پر بٹھایا گیا تو اس نے رونا شروع کر دیا. عبد الرحمان ابن اشرف نے کہا کہ مسلم جس نے اتنی بڑی مہم کا ارادہ کیا ہو وہ جب گرفتار ہو جائے تو روئے زیب نہیں دیتا. کملون کیا یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی موت پر رو رہا ہوں, اپنی شہادت پر رو رہا ہوں؟ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے ابھی خط لکھا ہے اپنے مولا کو کہ مولا آپ کوفے آ جائیے, یہاں سب آپ کے چاہنے والے ہیں. اے ملون, حسین تنہا نہیں ہے, حسین کے ساتھ زینب بھی ہیں, حسین کے ساتھ ام کلثوم بھی ہیں, حسین کے ساتھ رقیہ اور رباب بھی ہیں, حسین کے ساتھ اہل حرم بھی ہیں. مجھے رونا آ رہا ہے تو اس پر رونا آ رہا ہے. بس سرداروں ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے. میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ اکیلے تھے, زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, رسیوں میں بندھے ہوئے تھے, مگر سینہ تنا ہوا تھا, شیر کی طرح سے دربار میں داخل ہوئے. ابن زیاد کو سلام نہیں کیا. کسی نے کہا کہ امیر کو سلام نہیں کیا تم نے؟ کہا مالیر امیر سبل حسین, ڈپٹ کے کہا, ڈانٹ کر کہا کہ مالیر امیر سبل حسین, میرا امیر سیا حسین کی اور کوئی نہیں. بس عزیزوں مجلس ختم ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی. ڈپٹ کر کہا مالیر امیر سبل حسین, حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں. مسلم دربار ابن زیاد میں کوفے میں آئے, سینہ تنا ہوا ہے, پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی ہیں, چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ امیر کو سلام کرو, ڈپٹ کر کہتے ہیں کہ میرا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں. اور 12 محرم کو اسی دربار میں ایک قیدی اور داخل ہو رہا ہے. یہ مسلم نے عقیل ہیں اور وہ زین العابدین ہیں. مسلم نے عقیل داخل ہو رہے ہیں تو سینہ تنا ہوا ہے, پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی ہیں, ڈپٹتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں, مگر جب زین العابدین داخل ہو رہے ہیں تو سر جھکا ہوا ہے. اس لیے کہ مسلم جب داخل ہوئے ہیں تو کوئی کٹا ہوا سر نظروں کے سامنے نہیں تھا. مسلم جب داخل ہوئے ہیں تو بیویاں ساتھ نہیں تھیں, زین العابدین آئے ہیں تو پیچھے پیچھے زینب روتی ہوئی, ام کلثوم روتی ہوئی, آگے تخت کے سامنے تخت اثر حسین رکھا ہوا, واہ محمد واہ علی کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء.
يا حسين
Y'all say.